الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مجمل اسلامي بھائیو اور اسلامی بہنو الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک حبك يا نور الله اللہ عز و جل قیامت کے روز چار برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے چار قسم کے دنیا داروں پر اتمام حجت فرمائے گا کہ انہیں جواب بننا پڑے گا. مالداروں پر سیدنا سلیمان بن داوود علیہ السلام کے ذریعے، غلاموں پر سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، بیماروں اور شکستہ حالوں پر ایوب علیہ السلام کے ذریعے، اور مسکینوں پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے. مطلب یہ کہ اگر مالدار اپنی مالداری اور وسیع کاروبار اور اس کی مصروفیات کا عذر اگر قیامت میں پیش کرے گا کہ مجھے یا اللہ تیری عبادت کی فرصت نہیں ملتی تھی، کہ میری بہت زیادہ ذمہ داریاں دنیا میں تھیں، مالداری کی وجہ سے کاروبار بہت وسیع تھا، گاہک بہت پریشان کرتے تھے اور یہ تھا ہوتا، اس طرح مطلب یہ کہ مجھے تیری عبادت کی فرصت نہیں ملتی تھی، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل پیش کی جائے گی کہ سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بڑے بادشاہ تھے. اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف انسانوں پر حکومت کرتے تھے بلکہ آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی. جنات تو کیا، پرندے، چرندے، درندے، بلکہ ہوا پر بھی آپ کی حکومت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. تو اتنے بڑے مطلب صاحب اقتدار حضرت سلیمان علیہ السلام تھے. ان کی مصروفیات کتنی ہوں گی، ان کے کتنے مسائل ہوں گے، اس کے باوجود، اتنی مصروفیات کے باوجود ان کو اللہ تعالی کی عبادت کا وقت ملتا تھا. اور اے مالدار، تجھے وقت نہیں ملتا تھا تو تیری دلیل غلط ہے، تو بھی چاہتا تو عبادت کے لیے وقت نکال سکتا تھا. اور نمبر دو، غلاموں پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ذریعے، اگر غلام کہے کہ میں اس لیے عبادت نہیں کر سکتا تھا کہ میں دوسرے کا دست نگر تھا، دوسرے کا زیر دست تھا، ماتحت تھا اور اس کی خدمت سے فرصت نہیں پاتا تھا، اب تو غلام اور آقا کا دور نہیں رہا، اب نوکر اور سیٹ کا معاملہ غلام اور آقا سے ہلکا. غلام تو 24 آورس، 300 دن، 12 مہینے غلام کا کیا کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتے تھے ڈیوٹی کے، ہر وقت وہ خدمت کے لیے مطلب تو وقف رہتے تھے کہ نوکر تو 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، 12 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، تو نوکر کا معاملہ اس سے ہلکا ہے. تو اگر بالفرض کوئی غلام یا نوکر اگر اپنی غلامی اور نوکری کو عذر بنائے کہ میں عبادت کے لیے ٹائم نہیں پاتا تھا، تو یوسف علیہ السلام کی مثال دی جائے گی کہ دیکھو یوسف علیہ السلام جو غلام رہے ہیں ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا، پھر لوگ اٹھا گئے تھے اور بازار میں بیچ دیا تھا ان کو مصر کے بازار میں، مطلب یعنی کہ غلام کی حیثیت سے رکھے گئے، تو پھر بھی وہ عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے غلامی کے باوجود. اب کوئی نوکر یہ دلیل نہیں دے سکتا کہ میری نوکری ایسی ہے کہ میں جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتا، میری نوکری ہی ایسی ہے کہ میں مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا، دکان پر ہی پڑھ لیتا ہوں، اور عصر کے وقت تو اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے. تو مہاراج یہ کہ میرے بھائیو آپ یہاں تو کوئی نماز کا کہے گا تو آپ اس کو کہہ دو گے کہ میری مصروفیات ہوتی ہے اور میرا یہ ہوتا ہے اور میرے اسے اجازت نہیں دیتا، تو ٹھیک ہے ہمیں خاموش کر بھی دو گے، لیکن جواب وہ تیار کرو جو قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا قابل. تو پتہ چلا کوئی دنیا کا ملازم، کوئی نوکر، کوئی چاکر، کوئی خادم، کوئی غلام مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی غلامی اور اپنی نوکری کا عذر بنا کر اللہ کی بارگاہ میں چھوٹ جائے کہ اللہ میری نوکری سخت تھی اس لیے میں عبادت سے قاصر رہا. اگر وہ ایسا عذر کرے گا تو یوسف علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ وہ غلام ہونے کے باوجود عبادت کرتے تھے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی غلاموں کی بھی تو مثالیں ہیں. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کتنا مارتا تھا ان کا آقا، لیکن انہوں نے تو اللہ کا نام لینا نہیں چھوڑا. اور تمہیں 2 ٹکے کی نوکری کی وجہ سے ہی ساری عبادتیں اور نمازیں چھوڑنے کا بہانہ مل جاتا ہے کہ سیٹ اجازت نہیں دیتا. تو شرعاً ایسی نوکری جائز بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے جماعت چھوڑنی پڑتی ہو. جماعت مل رہی ہے، مسجد ہے، کوئی عذر نہیں ہے سوائے اس کے کہ سیٹ نہیں جانے دیتا. تو یہ شرعی عذر نہیں ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، وہ رزاق ہے، وہ خیر الرازقین ہے. ایک در بند ہزار در کھلے، جذبہ صادق ہونا چاہیے، نیت صاف منزل آسان. وہ کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان، نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا. جب اپنی نیت خراب ہے کہ رات کو یعنی کہ لیٹ سوتے ہو، دن فجر میں بھی بغیر نوکری کے بھی سوئے رہتے ہو اور فجر قضا کرتے ہو، تو نوکری کا بہانہ تو بیکار ہے، نماز کا اپنا موڈ ہی نہیں ہے، تو نوکری کی آڑ بنا لی. تو بہرحال یہ کہ یہ عذر، یہ بہانے، یہ ہیلے دنیا میں ہم جیسوں کے پاس، جو آپ کو نیکی کی دعوت دے گا آپ اس کو تو چکما دے لو گے، اس کو تو بات بھلا دو گے، یا وہ مسئلے حسن چپ رہ جائے گا، سمجھتا وہ بھی سب ہے لیکن چپ رہ جائے گا، تو آپ سمجھو گے یار مولانا کو میں نے ایسے مطلب نے چکر میں لے لیا، چلو ٹھیک ہے. مگر وہ عذر تلاش کرو، وہ جواب تلاش کرو، وہ بہانہ اور ہیلا ڈھونڈو جو آپ کو نمازیں چھوڑنے پر بھی اللہ کے قہر و غضب سے بچا سکے. تو بندے سے کیا ڈرنا، صحیح بات ہے کہ اللہ سے بندہ ڈرے، جب بندہ اللہ سے ڈرے گا تو بندے کے سامنے بھی سچ بولے گا. تو اس لیے میرے بھائیو یاد رکھو کہ جو کوئی اپنی غلامی یا خدمت اور نوکری کی وجہ سے عبادت ترک کرے گا تو اس کو یوسف علیہ السلام کی دلیل پیش کی جائے گی کہ وہ غلامی کے باوجود عبادت کرتے تھے. تو اپنا عذر اب مردود ہو گیا، رد کر دیا گیا نوکری والا، کہ روزی کا رزاق اللہ تھا نہ کہ سیٹ. اس عقیدے کے باوجود تم نے عبادت چھوڑی تو کیوں چھوڑی؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ فرض کے علاوہ اور عبادات کے معاملے میں رعایت ہے. اب مثال کے طور پر آپ نوکری پر ہیں تو ڈیوٹی ٹائم میں اگر سیٹ کی اجازت نہیں ہے تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، فرض پڑھنے سنت الموقع پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نفل نہیں پڑھیں گے، اپنے ورد و وظائف نہیں پڑھ سکتے، پٹافٹ آپ ڈیوٹی جوائن کریں، یہ تو ہے. ہاں سیٹ اگر اجازت دیتا تو بے شک آپ مسجد میں بیٹھے رہے، آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے، گھنٹے بھر بیٹھے رہے، اور اگر وہاں سے اجازت نہیں ہے تو پھر آپ اپنے فرائض سے فارغ ہو کر، سنن جو ہے موقعہ ان سے فارغ ہو کر آپ پھر اپنی ڈیوٹی پر آ جائیں، نفل نہیں پڑھ سکیں گے. تو یہاں تو یہ کہ مطلب نماز کو دیر لگتی کتنی، آتے جاتے وہ ملاقاتیں اور فالتو باتیں اور گپ شپ، ادھر کھڑے رہے ادھر کھڑے رہے، ان میں آپ اوقات صرف کرو اور پھر نمازوں کے بہانے بن جائے، آپ آؤ بالکل وضو کرو، نماز پڑھو اور فوراً اپنی ڈیوٹی پر چلے جاؤ، سیٹ بھی خوش ہو جائے۔ آپ نماز کے لیے جاؤ اور ایک گھنٹہ نکال کراؤ، نماز کی آڑ میں تو ہو سکتا ہے سیٹ اگر اس کا ذہن نہیں بنا ہوا تو وہ پھر الٹا سیدھا بکے گا، اور ذمہ دار آپ بنے جا رہے ہیں اس کے کہ آپ کھانا کا لمبی کرتے ہو۔ اسی طرح گھروں کے معاملات بھی ہیں کہ وہ نماز کے لیے جاتا ہے، دو گھنٹے کے بعد آتا ہے، پھر ماں باپ بولتے گھر میں پڑھو، پھر آپ بولتے ہو نماز کے لیے اجازت نہیں دیتے ماں باپ۔ ماں باپ بےچارے مطلب نماز کی آپ کو کم منع کرتے تھے، نماز میں دو گھنٹے کا، ہاں اگر آپ اتنا خوشو اور خضوع سے رو رو کر پڑھتے ہیں نماز، اور واقعی دو گھنٹے مطلب مسجد میں آپ نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، تو شاید کوئی نیک دل سیٹ ہوگا تو وہ بولے گا تم یار نماز ہی پڑھتے رہو اور خالی تنخواہ لے جایا کرو میرے ساتھ، تم کو اور کوئی کام نہیں کرنا، بس یہ تمہاری ڈیوٹی۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو، لیکن آپ نماز میں تو خوشو اور خضوع اور تڑپ، وہ تو مزاروں میں چلے گئے جو اس طرح کی نمازیں پڑھتے تھے، اور ان کی نماز کا حال اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی نماز کے بارے میں مطلب وہ شعر لکھا ہے، وہ ایک مبالغے پر مطلب یعنی کہ مشتمل ہے وہ شعر، لیکن یہ کہ پیش کیے دیتا ہوں۔ ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا، خوش خصال بنے اچھی عادتوں والا، وہ بولا مشکل کشا یا مراد ہے کہ آپ کی عادتیں بہت اچھی تھی، عین سنت کے مطابق تھی۔ ہوتا تھا حال سجدے میں اس خوش خصال کا، ہوتا تھا پاتے ماں کو گما انتقال کا، یعنی سجدے میں اس قدر مہدیت کا عالم ہوتا تھا، اس قدر یاد خدا بندی میں وہ گم ہو جاتے تھے کہ بی بی فاطمہ سمجھتی تھی کہ یہ زندہ بھی ہے یا یہ فوت ہو چکے۔ یہ ایک مطلب مبالغہ ہے، تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز میں ان کی حالت، بلکہ صحابہ کرام کے اگر واقعات بیان کرنے جائیں تو یہ بیان میرا پورا بھی نہیں ہوگا، اتنے مطلب واقعات ان کے خشوع اور خضوع کے متعلق ملتے ہیں کہ نمازوں میں اس قدر ان کا شوق تھا، اس قدر ان کی تڑپ اور لگن تھی، اور ہماری نمازیں تو آپ کو خود ہی سمجھدار، مجھے نماز پڑھ رہے ہیں، کاروبار کا حساب بھی ہو رہا ہے، مجھے باہر دوست کا انتظار بھی ہے تو ادھر بھی جانا ہوتا ہے، ادھر بھی جانا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی نماز میں کہیں کہاں کہاں گھوم کر بھی آ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ وہ بتاتے ہیں مطلب لوگ کہ ایک صاحب کی جماعت نکل گئی، برابر بیچارے وہ جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے، ایک بار جماعت نکل گئی، بڑے افسردہ ہوئے، بہت رنجیدہ ہوئے، تو کسی نے سوچا کہ بڑا نیک آدمی آج اس کی جماعت نکل گئی، دیکھو کیسا رنجیدہ ہے، اپنے کو تو احساس ہی نہیں ہوتا جماعت نہیں، تو اس سے ہمدردی کی کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، انسان ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب مل جائے گا، تو وہ بھی منہ کا چھوٹ تھا، اس نے بولا یار کوئی ثواب نکل جانے پر میں رنجیدہ تھوڑی ہوں، وہ دراصل ہوتا ہے کہ نماز میں امام صاحب پڑھنے میں لگے ہوتے ہیں اور میں حساب کتاب میں لگا ہوتا ہوں، اب آج مجھے حساب کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹائم نکالنا پڑے گا، میرا حساب نماز میں ہو جاتا تھا۔ جیسے کہ بعض احمق لوگ اب بھی آپ کو ملیں گے جو استنجا خانے میں اخبار پڑھتے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ رسول کے نام والے اخبار لے کے استنجا خانے بیٹھے، بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں، ایسے لوگ بھی آپ کو اس معاشرے میں ملیں گے، ٹائم بچاتے ہیں نا، اخبار میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے، یعنی دو کام اکٹھے کر لیتے ہیں، سگریٹیں پھونکتے ہیں استنجا خانے میں، کیسے پتہ نہیں ان کو مزہ آتا ہے، حالانکہ استنجا خانہ تو اسی جگہ ہے کہ شرم و حیا سے بندہ سر جھکا کر اتنا جلدی فارغ ہو نکل آئے گا۔ نمبر تین، بیماروں اور شکستہ حالوں پر سیدنا ایوب علیہ السلام کے ذریعے اتمام حجت کیا جائے گا، یعنی کوئی مریض کہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بیمار ہوں، بیماری کی وجہ سے میں عبادت سے قاصر رہا، تو اس کو ایوب علیہ السلام کی مثال دی جائے گی کہ دیکھو ایوب علیہ السلام بھی تو بیمار تھے، ایوب علیہ السلام پر تو ایک مسئلہ تھوڑی تھا، ان کے جتنے بھی لڑکے تھے وہ سب کے سب چھت گرنے کی وجہ سے دب کر شہید ہو گئے، جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی واویلا نہیں کیا، یا تو ایک بچہ مر جاتا ہے تو لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے رو رو، ارے مرا ہوا بچہ کسی کا آتا ہے تو وہ ان کا موڈ اوپر جاتا ہے، میرے برابر سے تو وہ بہت رنجیدہ ہے اور پھولا یہ مرا ہوا بچہ ہے، حالانکہ جو کچا بچہ گر جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے، ایک ہوتا ہے گر جانا، ایک ہوتا ہے گرا دینا، یہ جو گراتے ہیں یہ تو مجرم ہے، خود گر جاتا ہے، اس کو سخت کہتے ہیں عربی میں سخت، تو جو بچہ مطلب کچا گر جاتا ہے تو قیامت کے روز وہ اللہ کی بارگاہ میں جدال کریں، جھگڑا کریں، یعنی جھگڑا جس کو ہوتا ہے نا، تیز کلامی سے وہ بات کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. اللہ کی مشیت ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ اس کی شان ہے. وہ مطلب اللہ تعالیٰ سے تیز کلامی کرے گا، وہ تیز کی کلامی یہ کرے گا کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو جنت جنت اور بس جنت چاہیے اور کچھ نہیں. سمجھے، وہ اللہ تعالیٰ سے مطلب بالکل یہ نہیں کہ وہ کرم کی بھیک، مگر اس کے ساتھ تیزی کے ساتھ مطالبہ کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آئے گی اور فرمائے گا اے کچے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ اور لے جا ان کو جنت میں. اب یہ کہ یہ کچا گر گیا نہیں، تو جب بچہ بنے گا پھر بھی گرے گا، جب بڑا ہو کر بھی تو مرے گا، مرے بغیر تو چھٹکارا نہیں. اور زیادہ بڑا ہو گیا اور سمجھدار ہو گیا تو پھر یوں کہے گا کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا. ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے یوں بھی کہے جیسے میں کہتا ہوں. اب یہ کہ اس کے کچے گرنے میں یا نابالغ بچوں کی فوتگی میں چھوٹے بچے بھی اپنے والدین کی بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور مرنے کے بعد وہ ماں باپ کے لیے ذخیرہ ہے. نابالغ بچے جو مر جاتے ہیں وہ والدین کے لیے ذخیرہ ہے. بچے کا مر جانا کم از کم دو فائدوں سے خالی نہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے کے گناہ نہیں ہوتے، نیکیاں اس کی کاؤنٹ ہوتی ہیں، گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. تو اگر وہ نابالغ عمر میں مر جاتا ہے مسلمان کا بچہ، تو وہ جائے گا سیدھا جنت میں، تو وہ منکر نکیر کے سوالات سے بچا، قیامت کے سوالات سے بچا، پتہ نہیں کتنے مسائل سے وہ گزر گیا، اور جائے گا بھی جنت میں، تو مزہ ہی آ گیا اس کو. اور دوسرا فائدہ چھوٹے بچے کا یہ کہ ماں باپ کی وہ سفارش کرے گا، اس کا گناہ تو ہے نہیں، گناہ تو آ گئی. معصوم نہیں کہیں گے، عوام الناس کو چھوٹے بچے کو معصوم کہتے ہیں. معصوم کی اصطلاح جو ہے وہ صرف نبی اور فرشتے کے لیے استعمال ہوگی. نبی معصوم ہیں، فرشتے معصوم ہیں، چھوٹے بچے کو معصوم نہیں کہیں گے. یہ بول چال کی بہت ساری غلطیاں لوگوں میں ہوتی ہیں. ایک تو بچے کو معصوم بولیں گے، اور جب بات بات پہ اللہ میاں بولیں گے، اللہ میاں رحم کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک. میاں کے ایک معنی شوہر بھی ہوتے ہیں، میاں کے ایک معنی شوہر بھی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی اس صفت سے دپا کے، وہ شوہر تو کسی کا نہیں، نہ وہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ تو ان خسائل سے پاک ہے. تو اس لیے اعلی حضرت رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع فرمایا، اللہ کو میاں نہیں کہنا چاہیے. اس طرح مطلب عام بول چال میں ہو رہی بہت غلطیاں ہوتی، بات بات پہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے یوں بولا ہے، اللہ نے یوں بھی بولا ہے، اللہ یوں بھی کہتا ہے. حالانکہ یہ بھی بہت مطلب جرأت ہے اللہ تعالیٰ پر اس طرح مطلب انہیں کہہ دینا اللہ یوں بولتا ہے، جب تک کنفرم پتا نہ ہو، اور لوگوں کو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی قرآن کی کس آیت میں اللہ نے یوں بولا، کون سی حدیث قدسی کے الفاظ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یوں بولا، تو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے مطلب ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی جو اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، تو وہ بہت بڑا ظالم ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ بول چال میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور ان مسائل کا حل ہے کفل مدینہ. سمجھے، خاموشی، اگر خاموش ہونے کی عادت ڈال دے تو اس طرح کی بہت ساری مطلب الٹی سیدھی ہانکنے سے بندہ محفوظ ہو جائے گا. بات بات پر قسم کھانا، بات بات پر ایمان سے، ایمان سے، اور پھر گالیاں بھی اور جھوٹ بھی، غیبت بھی، تو زیادہ بولنے کی آفتوں میں یہ ساری آفتیں ہیں. اور پھر یہ زبان جو ہے وہ یہ لٹکا دے گی مرنے کے بعد، ایسا لٹکائے گی کہ بندہ یاد کرے گا، پھر شاید یاد آئے گا کہ ہاں یاری خاموشی عبادت ہے، یہ یاد سمجھنے میں اپنی بھول ہوئی تھی. اس وقت اگر احتیاط کر لیتے تو شاید ان مصائب و علام سے دو چار نہ ہوتے. لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو بیمار جو ہے اس پر ایوب علیہ السلام کے ذریعے حجت قائم کی جائے گی کہ تو بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تھا، عبادت سے کتراتا تھا. تو ایوب علیہ السلام تو بہت سخت بیمار تھے، وقت میں عبادت کرتے تھے، وہ کیسے کر سکے، وہ کرتے تھے، تم نے کیوں نہیں کی، تو اس کا مطلب تیری غفلت اور سستی ہے. قیامت کی شرم اتنی خوفناک ہے، اتنی خوفناک ہے، ہم کو یوں بولنا آتا ہے کہ شرمندہ ہونا پڑے گا. میں آپ کو بتاؤں قیامت کی شرم کیسی ہوتی ہے. امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ انہیں کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ آپ پر کیا گزری, تو کہنے لگے کہ میرا اعمال نامہ جو تھا اس کے گناہ جو تھے وہ گناہوں کے بارے میں کہا جاتا رہا اور میں اقرار کرتا رہا, گناہوں کا اقرار کرتا رہا, معاف ہوتا رہا, اس طرح کا گناہ کیا. پھر ایک گناہ پر جب مجھے پوچھا گیا تو میں چپ ہو گیا اور اتنی مجھے شرم محسوس ہوئی, اتنی شرم آئی, اتنی شرم آئی کہ اس شرم کے مارے اللہ کی بارگاہ میں میں موجود تھا, اس شرم کے مارے میرے منہ کی چہرے کی کھال زمین پر گر گئی. ہمارا شرم کے بارے کیا پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں, شرم کے بارے پسینہ پسینہ تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے, مگر کتنی کوفت ہوتی ہے جب کسی بڑے کے سامنے ہمارا جرم ظاہر ہو اور وہ پوچھ گچھ ہو یا سختی ہو, پتا تم نے چوری کی یا نہیں کی, تو حالت کیسی ہوتی ہے. شرم کے مارے وہ شرمندگی ہوتی ہے کہ آدمی خود کنفیوز ہوتا ہے, تو شرم کے مارے منہ کی کھال جو تھی وہ گر گئی. اب منہ کی کھال گری ہوگی تو اس کی تکلیف تو وہی اندازہ کر سکتا جس پر یہ نوبت آئی ہو, تو نوبت آئی نہیں. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ آخر آپ نے وہ کون سا آپ سے جرم ہو گیا تھا جس کو بتاتے ہوئے اتنی آپ کو شرم آئی کہ آپ کے منہ کی کھال گر گئی. اس بزرگ نے بتایا کہ ایک بار میں نے ایک امرد ان خوبصورت لڑکے کو دیکھا تھا اور مجھے پسند آیا تھا, وہ گناہ ایسا ہے کہ میں اس کو اللہ کی بارگاہ میں بول نہیں سکا اور میری کھال گر گئی, پتا نہیں ہمارا کیا بنے گا. آج اس گناہ کو تو کوئی گناہ سمجھنے کے لیے ایسا لگتا ہے تیار نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ قیامت کی شرم بہت خوفناک اور ہولناک ہے, اللہ تعالی ہمیں اس شرم سے محفوظ فرمائے. جیسے بعض اسلامی بھائی امامے کا جذبہ ہوتا ہے مگر شرماتے, ہاں امامہ پہنتے ہیں بڑا شرماتے ہیں, تو وہ کیا پلاسٹک کی تھیلی ملاتے ہیں امامہ, یاد یاد پھر اس کو پکڑیں گے اس کو بندوائیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں یار امامہ تم نے چھپایا مگر مجھے تو نظر آ رہا ہے. امام بنتے ہوئے شرماتے ہوئے کہنے کی کوئی بات نہیں. غالب اکثریت امامہ عام معاشرے میں اس لیے نہیں بانتی تو ان کو لوگوں سے شرم آتی ہے, ہماری نوکری اسی جگہ پر ہے, ہمارے دوست ایسے ہیں, تو ہمارا گھر ایسا ہے, تو ہمارا ماحول ایسا ہے. اگر یہی باتیں اس شخص نے سوچی ہوتی کہ جو دعوت اسلامی کا جھنڈا لے کر نکلا آج سے 13-14 سال پہلے, اس طرح وہ بھی شرماتا لجاتا ہوا نکلا ہوتا تو شاید وہ آج اپنے گھر پہ ہی ہوتا. داڑھی منڈاتے ہوئے نہیں شرماتے, حالانکہ داڑھی منڈانا حرام ہے, بڑی شرم کی بات ہے کہ یہودیوں نے تو چہرہ بنانا ہے. حدیث پاک میں کہ پوچھے پت کرو داڑھیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو اور یہودیوں جیسی صورت مت بنو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ یعنی میرے دشمنوں جیسے چہرے مت بناؤ. بندہ نہیں شرماتا, ہمارا وہ نہیں شرماتا تو مطلب تم کیوں شرماتے ہو یار امام بانتے ہو؟ شرم تو اس کو آنی چاہیے جو گناہ کرتا ہے, تم سنت ادا کرتے ہو شرماتے ہو, عجیب آدمی. تو اس لیے جس کو امام سے محبت ہے پہننے کو جی چاہتا ہے تو اس کو تو نہیں شرمانا چاہیے, انہیں بیکار تھوڑی سی شرم کی وجہ سے اپنا ثواب اتنا کیوں ضائع کرتے. یعنی کہ میرے خیال میں دعوت اسلامی والے وہ کہلاتے ہیں عوام الناس میں جو امام والے, آپ کے امام والے وہ بہت نظر آتے ہیں, اس علاقے میں امام والے بہت نظر آتے ہیں, وہاں دعوت اسلامی کا بہت زور. یہ عام لوگوں کا جنرل پبلک ہے اس کا تاثر ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ امامہ دعوت اسلامی والے صرف 1% ہوں گے, 1% یا 2%, 1% ہی ہوں گے یہ جو سارا دن امامہ باندھتے. تو بہرحال یہ کہ دعوت اسلامی والوں سنت اپنے سر پہ سجا لو, اتنا بڑا ثواب چھوڑتے ہو یار, بہت بڑا ثواب. یعنی کہ 2 رکعت امامے کے ساتھ بغیر امامے کی 70 رکعت سے افضل. امام باندھو تمہارا حلم بڑھے گا, حلم تمہارے اندر بردباری پیدا ہوگی, عقل مندی پیدا ہو. اور جمعے کے امامے والے پر شام تک فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں سبحان اللہ. ہے نا کسی کے ساتھ ایک پولیس والا آ رہا ہو تو یوں چلے کہ آج ماں بدولت کے ساتھ پولیس والا ہے, تو یہ آنکھ اٹھا کر وہ دیکھے تو اپنے امامہ باندھتے اپنے ساتھ فرشتے چلتے ہیں جمعے کو غروب آفتاب تک, تو جس کے ساتھ فرشتے چلے اس کی طرف شیطان آنکھ اٹھا کر دیکھے. پولیس والا تو کیا بتاؤ وہ زیادہ کھلا دے تو اس کا ساتھ بھی دے سکتا ہے,
اور تمہیں پھنسا سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن فرشتوں سے یہ بھی ممکن نہیں. تو محفوظ تمہارا یہ کہ میرے بھائیو اللہ کی رضا کے لیے سنتیں اپنا لو. تو آپ سب اگر امامہ باندھ لو گے تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا اور بھی چرچا بڑھے گا اور دعوت اسلامی ایک دم مطلب یعنی کہ کھا جائے گا اگر سب کے سب باندھ لو گے. اگر سب کے سب باندھ لو گے تو، اور ہر وقت یہ نہیں لکڑی کی تھیلی میں چھپا کر آ گئے اور یہاں آ کر بندوا رہے. کئی لوگ یوں بھی عذر کرتے ہیں کہ ہم کو باندھنا نہیں آتا. عجیب سی بات ہے، باندھنا نہیں آتا. بھائی تمہیں کپڑے پہننا کب آتے تھے؟ جب بچے تھے کپڑے کہاں پہنتا تھے، مگر کیا وہ ٹکرے مار مار کر کبھی اس میں آستین میں ڈال دیا، کبھی گلے میں ہاتھ ڈال دیا کپڑے کے، کبھی پائچے الٹے چڑھا لیے، تو ٹکرے مار کے آخر سیکھ گئے نا کپڑے پہننا. تو اسی طرح امامہ باندھنے کا جذبہ ہوگا تو سیکھ لو گے. دیکھو ہمارے مدرسۃ المدینہ میں کم و بیش 7,000 طلبا کراچی میں پڑھتے ہوں گے. تو یہ اتنے اتنے بچے آپ دیکھو تیزی سے امامہ باندھتے ہوں گے تو پیارا باندھتے یوں کھٹ 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 باندھ دیتے، لیکن جو زمانے سے آتے ہیں ان کو بھی نہیں باندھنا تھا. تو اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کوشش نہیں کی، ورنہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی پریکٹس کرو تو بچوں کے مقابلے میں آپ کو جلدی آ جائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، نمبر 4، مسکینوں اور غریبوں کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مطلب وہ اتمام حجت کی جائے گی کہ جو غریب کہے گا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا غربت کی وجہ سے، مسکینی کی وجہ سے، میں تو چاہتا تھا کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے، میرا کام ذرا چل پڑے تو پھر میں بھی نماز شروع کر دوں گا. تو یہ اس کی دلیل غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو مکان بھی نہیں تھا، ایک پیالہ تھا آپ کے پاس، پیالہ اس کو بھی ایک بار آپ نے پھینک دیا تو فرمایا کہ یہ بھی دنیا کا سامان ہے، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. تو جو غریب ہے اس کو بھی عبادت کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی جائے گی کہ وہ تم سے زیادہ غریب تھے، ہے نا، ان مانو کر کہ دنیا کا کوئی ان کے پاس سامان نہیں ہوتا تھا اور وہ پھر بھی عبادت کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ کرے ان چاروں مدنی گلدستوں کی خوشبوؤں سے ہماری زندگی بہک اٹھتے، ہماری قبر بھی اس سے خوشبودار ہو جائے، قیامت میں بھی ہمیں انہی چاروں مدنی گلدستوں کی خوشبوؤں کی لپٹیں آتی رہیں اور یہ خوشبوئیں ہمیں جنت میں بھی آتی رہیں.